مورخہ 8 ذی قعد 1420 ہجری مطابق 9 دسمبر سن 2005 عیسوی 29واں پارہ سورہ نور شریف شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عذاب علیم پڑھنے سے میننگ رانگ ہو جائے گی. عذاب علیم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
ثم إني
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات
يرسل السماء عليكم ويمددكم
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ما لكم لا ترجون لله وقارا
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وبلده إلا خسارا
قال نوح رب إنهم عصوني تبعوا من لم يجدوا ماله وولده
ومكروا ومكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
مما خطيئاتهم
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
رب اغفر لي ولوالدي
ولا تزد الظالمين إلا تبارا آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ نوح شریف مکی ہے اس میں دو رکوع 28 آیتیں 28 آیات 224 کلمے 224 words 999 crore 999 letters. یہ سورت بھی مکی ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ پر گزرا ہے, خاص طور سے 12 پارے میں تفصیلی بحث وہاں کی گئی ہے. جب قوم کو آپ نے دعوت دی, قوم نے مذاق اڑایا. 950 سال تک, 950 ایئرس آپ نے قوم کو دعوت دی. اندازہ لگا لیجیے, پوری سوچئے تو سمجھ بات نہیں آتی ہے کہ کتنی گمراہ قوم رہی ہو. 950 سال آپ کی دعوت و ارشاد کی زندگی. آپ کی عمر کے تعلق سے کئی قول نقل کیا گیا ہے, 1100 سال, 1200 سال, 1300 سال تک کا نقل کیا گیا ہے. علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا اس کے تعلق سے, کب اعلان نبوت فرمایا, 3 قول نقل کیا ہے. نمبر 1, کہتے ہیں کہ آپ 50 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. دوسرا قول ابن عباس کا دیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. تیسرا قول عبداللہ ابن شداد کا نقل کیا گیا ہے کہ 350 سال کی عمر پاک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. آپ کا سلسلہ نسب بیان فرمایا گیا یہاں پہ کہ نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام, بن یرید بن مہلائل بن انوش بن قینان بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام, یہ سلسلہ نسب ہے. 950 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی. 950 سال کی مسلسل دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 75 آدمی ایمان لائے تھے, لا الہ الا اللہ. وہی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. آگے اندر انداز ساری تفصیلات آ رہی ہیں اسی صورت کے اندر کہ آپ نے اعلانیہ آہستگی سے کسی بھی طریقے سے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی, راستہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے, شرک چھوڑ دو, برائیاں بند کر دو. مجمع ہوتا وہاں جا کر کے آپ دعوت دیتے, لوگ آپ کو مار کے لہو لہان کر دیتے, بدن پاک سے خون بہنے لگتا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام بڑی شدید آزمائشوں سے گزرتے ہیں. رات کی تنہائی میں لوگ بیٹھتے تو ان کے پاس جا کر کے آہستہ آہستہ ان کو دعوت دیتے. لوگ اس قدر, مطلب ان کی زبان میں, لوگ اس قدر عاجز آ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے کہ جب دیکھتے تو چہرہ پھیر لیتے, چہرے کو رومالوں میں چھپا لیتے نقاب کی کیفیت, تاکہ نوح ہمیں پہچان نہ سکے اور ابھی پکڑ کے دعوت دینا شروع کر دیں گے. یہ کیفیت تھی. اور جب اتنی ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد آپ نے ہر مصیبت جھیلی مگر دعائے ہلاکت نہیں کی, بد دعا نہیں کی کبھی. علامہ قرطبی نے آگے چل کر کے لکھا ہے کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو 7-8 سال کا رہا ہوگا, اٹھائے لیے جا رہا تھا, حضرت نوح علیہ السلام راستے مل گئے تو اس میں عمر نہیں جان پائی. وکیل سب وہ دعائیں گے نہ رضل بن قومی حملہ وردن سبینہ نہ راکت بھی فمر را بلو فقالا اور حضر حضا فإنہو یضل لنا فقالا یا بتی انزل فاندلو فرماو حشن جہو فحین ایدن غالب ودعا علیہ لیے جا رہا ہے, جا رہا تھا وہ شخص اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے گود میں. حضرت نوح سے ملاقات ہو گئی راستے میں, تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس سے بچ کر کے رہنا, یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے آپ ذرا نیچے اتاریں, تو اس نے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا, اس نے کمان نکالی, ترکش سے تیر نکالا اور سیدنا نوح علیہ السلام کے اوپر چلا دیا. وہ تیر جا کر کے حضرت کو لگ گیا. اندازہ لگائیں کہ آگے آیا نا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے ایک دم, اس لیے کہ یہ فاجر ہیں, کافر ہیں, وہ کافر ہی پیدا ہوں گے ان سے. اس کے بعد غضب و جلال کا جوہر ظاہر ہوا, دعائے الہی فرمایا, تو زمین سے ان کے نشان مٹا دیے. یہ کیفیت اس سورت کے اترنے کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو شدید ترین انداز میں اب دعوت دینے کا وقت ہے کہ ان کو اب شدید انداز میں دعوت دی. آگے سورہ مدثر شریف میں, مدثر شریف میں بات آئے گی, یا ایہا المدثر قم فانذر, اٹھئے لوگوں کو انذار کیجئے, ڈرائیے لوگوں کو, بتائیے اللہ کا خوف دلائیے. اور سورہ طہٰ شریف میں بات گزر چکی ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیجیے اور جب وہ ایزا دے تو صبر کیجیے اس پر, اس لیے کہ گھر میں تبلیغ بڑی مشکل ہوتی ہے, باہر کی تبلیغ آسان ہوتی ہے. تو گھر سے نکل کر کے باہر اب دعوت و تبلیغ کیجیے. تو آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی. آگے آیا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں ذکر ہوگا بھی کہ آپ نے دعا کی اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے لیے. علامہ قرطبی نے صراحتاً ذکر کر دیا ہے اس کو کہ آپ کے والدین, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قال وہب کل لوگ مومنون, وہب کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا وہ سب کے سب مومن تھے. اور اس سے پہلے یہ بات سورہ شعرا شریف کے اندر گزر چکی ہے, ہم نے وہاں بتایا ہے کہ انبیاء و مرسلین کا پاک نور پاک رحموں میں رہتا ہے, کبھی شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوتا ہے, اللہ بچا کر کے رکھتا ہے. یہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان مومن ہونے کی یا پھر موحد ہونے کی. تو ان کو اہل مکہ کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ اب یہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے, اور اتنا جان لو کہ جس طرح سے قوم نوح صفائے ہستی سے مٹا دی گئی, مٹا دی جاؤ گے تم. اللہ فرماتا ان ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. دردناک عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی ہو سکتا ہے, دونوں. دنیا میں تو جو ہلاکتیں ان کی ہوئیں, اس کے بعد آخرت میں ان کا جو دردناک عذاب ہوگا وہ ناقابل بیان ہے. بت پرستی کی ابتدا, قتل کا کی واردات تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکی ہے, اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی ایک نے سب سے پہلے اس زمین پر خون بہا کر کے قتل کی واردات کا ابتدا کی تھی. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. لیکن بت پرستی کی روش یہ کیسے پیدا ہوئی, اس کے کئی وجوہات نقل فرمائے گئے ہیں. انہیں میں کا ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیک اور صالح فرد انتقال کر جاتا تو لوگ اس کی عقیدت کیشیوں میں, عقیدت مندی میں, پہلے تو اس کو تصورات اور فکر اور سوچ سے یاد کرتے, اور اس کے بعد پھر شیطان آہستہ آہستہ انہیں شرک کی طرف راغب کرتا, پھر وہ اس کے اسٹیچو بناتے, اور اس کے بعد پھر اس کی پرستش اور ورشپ شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے بت پرستی کا رواج دنیا میں ظاہر ہوا. آگے ذکر آ رہا ہے پانچ بتوں کا، ود، یغوث، یعوق، سوا اور نسر. یہ پانچ بت تھے. اس کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے کہ پانچوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک بندے تھے. لوگوں نے ان کی تصویریں بنائی، ان کا اسٹیچو بنایا، اس کے بعد پھر ان کی پرستش شروع کر دی. اسی لیے اسلامی روح کے منافی ہے کہ آدمی تصویر بنائے، پکچر رکھے اور پکچر کا احترام کرے. پڑھ کے پھر کرنا چاہیے، لیکن کیا کیجیے گا، یہاں کا ماحول، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قدر پکچر کے عادی ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں پکچر بڑی اچھی چیز ہے اور شریعت کی نگاہ میں بڑی خراب چیز ہے. جہاں پہ پکچر جاندار کی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی، جبریل امین فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے، ہم جیسے لوگ وہاں نہیں جاتے، اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جاتے. کسی بھی طریقے کی جاندار، کسی بھی طریقے کے اینیمل ہو، انسیکٹ ہو، آدمی ہو، کوئی بھی ہو. ہاں یہ ہیں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جن میں جان کی کیفیت نہیں ہوتی بظاہر، تو ان کی تصویریں بنانے میں کوئی حرج نہیں، ان کو رکھا جائے گا. لیکن ان قسم کی تصویریں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. تو یہ بت پرستی کی روش وہیں سے پیدا ہوئی. اس امت میں عمرو بن لحی ایک شخص تھا جس کے ذریعہ بت پرستی کی رواج پیدا ہوا. بخاری کے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، اور اس کو پھر علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت ابن ہشام کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا، میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے. اس نے بت پرستی کی روش ڈالی تھی. یہ گیا تھا شام میں تجارت کی غرض سے، وہاں ایک بت کو دیکھا، اس کے بعد اس بت کو لا کر کے مکے میں رکھا، پہلے چوراہے پر، پھر آہستہ آہستہ اس کو لا کر کے کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر نصب کیا. اسی کا نام حبل ہے، جو مکہ کا بڑا بت تھا حبل، وہی. اس لیے مکہ مکرمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل پاک میں بت پرستی کا رواج پیدا ہوا اس طرح سے، اللہ بچائے. تو اسی لیے تصویروں کو مٹا دیا جائے تاکہ بت پرستی کا تصور ہی نہ ہو. تو اب ان کے درمیان شرک کا ایسا جذبہ جاگ گیا تھا کہ وہ کسی بھی اچھی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. رب کریم نے فرما دیا، ان انذر قومک، اپنی قوم کو آپ ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ، ان کو اللہ کا خوف یاد دلاؤ، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان کے اوپر آ لے. بچ جائیں گے تب تو بچ جائیں گے، اس لیے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے زمانے کی ساری برائیوں کو ایسا دھو دیتا ہے جس طرح سے صابن کپڑے کی گندگی کو دور کر کے بالکل کلین کر دیتا ہے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، حکم آیا، آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی. سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلی ڈر سنانے والا ہوں، جان لو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نہیں مانو گے. یہاں پہ اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیا ہے نا. اس سے پہلے آپ آٹھویں پارے وغیرہ کی تلاوت کریں تو ایسا، اور پھر بارہویں پارے میں آپ دیکھیں، ایسا جارحانہ جملہ ہے، ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں، یہ گھٹیا ذلیل قسم کے لوگ تمہاری باتیں سنتے ہیں مانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ان کا غرور بول رہا تھا، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے ہر اعتبار سے، سوسائٹی میں پیسے کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، گھرانے کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے، وہ ان کا غرور بول رہا تھا. کیا نور کے اوپر ایمان لائیں گے ہم؟ یہ دیکھو یہ کنگال قسم کا آدمی، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، اس کو ایمان، یہ رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ صورت یاد، چنانچہ آپ نے پہلی آواز جو اٹھائی وہ یہ ہے، تین چیزیں ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، یہ تین چیزیں ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تین بڑا پہلو تھا. سب سے پہلی بات، شرک سے باز آ کر کے اللہ ہی کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. نمبر دو، واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ حاصل. نمبر تین، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. پیغمبر کی اطاعت ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا مومن، متقی، زاہد، صوفی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن پیغمبر کی اطاعت سے سرکشی کرتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تین دعوت، تین بڑے پہلو تھے آپ کی دعوت کے. چنانچہ جب یہ آواز اٹھی، اب پھر وہی بات پیدا ہوگی، ود کی عبادت چھوڑ دی جائے، یا غوس کی عبادت چھوڑ دی جائے، یا عوق کی عبادت چھوڑ دی جائے، نصر کی عبادت چھوڑ دی جائے، سوا کی عبادت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. اور دوسری بات، تقوی. تقوی کیا چیز؟ تو کیا یہ لگژری لائف ہم چھوڑ دیں اپنی؟ یاد رکھے، اس سے پہلے میں بار بار اس بات پہلو کو واضح کر چکا ہوں. سیدی آیات کا شعر اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو سمجھ لیں تو آپ اس سے لذت پائیں گے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ماوا مانے ٹھکانا. سیدی آیات فرماتے ہیں کہ ہم مٹی ہیں اور مٹی ہی ہمارے ٹھکانا ہے. خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا، آدم جد اعلی ہے ہمارا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد یعنی دادا جان ہیں، وہ بھی خاکی ہی تھے، مٹی ہی سے بنائے گئے. انسان کی طبیعت میں جب تک مٹی کا وقار ہے، انسان ضرور تقوی اختیار کرے گا. اور جب تک، جب اس کے وجود سے مٹی کا وقار ختم ہو جائے، تو انسان فرعون بن سکتا ہے، نمرود بھی ہو جائے گا، ابو جہل بن سکتا ہے، ابو لہب بن سکتا ہے. اسی لیے حضور کی حدیث پاک کتنی پیاری، اللہ کے رسول نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی ایسی اصلاح فرمائی. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ تم مٹی کی طرح سے بردبار ہو جاؤ، اس لیے کہ آدم علیہ السلام تمہارے باپ مٹی ہی سے بنائے گئے تھے. یہ بردباری، یہ بردباری اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، اور یہی تقویٰ کا مرکز ہوتی ہے. تو اب تم میری قوم، لگژری لائف، یہ بڑے بڑے محلات، یہ باغات، اس زمانے کی سب سے زیادہ جو حیثیت والی چیز ہوتی تھی وہ دو چیز ہوتی تھی. ایک تو یہ کثرت سے مویشی کا ہونا، مویشی یعنی ان کی جو ویلتھ، پونجی ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی جانور، گائے، بھینس، اونٹ، گدھا، خچر، بھیڑ، بکری، یہ ریورس جس کے پاس ہوتے تھے وہ بہت سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی، بڑے بڑے باغات پھلوں سے لدے، وہ جس کے پاس ہوتا تھا وہ قوم کا امیر ترین آدمی تصور کیا جاتا تھا. آج کی طرح سے تھوڑی نہیں کہ صاحب فلاں کمپنی، ابھی مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے صاحب کہ جو گیس کی قیمت بڑھی تو ایگزون والے نے شاید 9.9 بلین کا فائدہ حاصل کیا ہے. ارے میں نے کہا سب تم لے گیا ہو، 9.9 ملین نہیں، بلین کا فائدہ حاصل ہوا ہے جو گیس کی پرائس اپ ڈاؤن ہوتی رہی ہے. ایک ریٹا آیا تو ریٹا کر کے چلا گیا، کیٹرینا آیا تو اس نے کیٹرینا کر دیا ہے، کیا باقی بچا؟ وہ نہیں، اس زمانے، خود حضور کے زمانے کی جب آپ حدیث پڑھیں تو اس میں جب انعامات کی بات آتی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں فلائٹ تم کو دی جائے گی جب بجٹ تیار دیا جائے گا، بلکہ کیا، صبح سرخ اونٹ دیا جائے گا. سرخ اونٹ اس زمانے کا جب بجٹ تیار سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا، وہ سب سے قیمتی پونجی ان کی ہوا کرتی تھی. تو دوسری بات جو بتائی وہ تقو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، بقول بے کلتائی کی اڑو جہاز بے موٹر کی گود بے جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو بھی چھو لو، خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھول، کہیں بھی رہو کہیں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی یہ انسان اور بندے مومن کی ضمیر اور خمیر کا حصہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات، واطعون، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ حضور، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں کہ حضور ایمان ہے. نہیں نہیں نہیں، غلط کہہ دیا. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جان نکل جائے تو آدمی کا بدن بیکار، تو اگر حضور کی محبت نکل جائے تو مومن اس کا ایمان مردہ ایمان کہا جائے گا، اس کو بے جان ایمان کہا جائے گا. تو پیغمبر کی اطاعت روح ایمان ہے، نور ایمان ہے، جان ایمان ہے. واطعون، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. یہی وہ منزل ہے کہ جس میں کفار و مشرکین سختی کے ساتھ پیچیدہ ہوئے اور اس کے بعد گمراہی میں اور ڈوبتے چلے گئے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی ہدایت ہوتی ہے کہ پیغمبران عظام کی عقیدت مندی اس کے ایمان، اس کی ضمیر، اس کے دل کا حصہ ہو جائے. مکتوبات صدی پڑھ رہا تھا، سیدنا شرف الدین ایہا منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کا فیضان ہم سب پر عام فرمائے. بڑی پیاری بات کہی صاحب، فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت جس سے تم مرید ہو، یہ ذرا غور سنیے گا آپ لوگ، یہ جملہ بڑا اہم جملہ بول رہا ہے، جس سے مرید ہوئی ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے شیخ طریقت کی، اگر کوئی بات تمہارے عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہو تو خبردار زبان مت ہلانا، تم ان کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اگر تم نے زبان ہلا دیا تو پھر تمہارا مرتبہ ختم ہو گیا. فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد پیر کے ہاتھ میں مرید کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ مردہ بدست زندہ. جس طرح سے مردہ آدمی کو غسل دینے والا جدھر چاہے ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے، جب آدمی کسی سے مرید ہو جائے تو اپنے شیخ طریقت کے ہاتھ میں اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اب اپنا سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، شیخ جو کچھ کہے، مرشد جو کہے، اسی کی روش پر چلنا ہوگا. اگر اس کے خلاف کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے، کچھ نہیں مل سکتا ہے اس کو. تو پیغمبر کی رضا، پیغمبر کے اختیارات، پیغمبر کی روش، نبی کے ارشادات کی روشنی میں بندہ مومن کو ایسا ڈھل جانا چاہیے کہ اپنا سب کچھ بھول جانا چاہیے. جب یہی منزل ہوگی، اسی کو قرآن نے کہا ہے سورہ توبہ شریف کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندگان مومن کی جانوں کو خرید لیا ہے اللہ نے جنت کے بدلے. اب یہ جان ہماری نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی جان سمجھیں، ہم اتنا پروٹیکٹ کریں اس کو، کچھ نہیں ہماری ہے ہی نہیں، اس کو پروٹیکٹ کیوں کریں گے؟ جس کی جان ہے وہ اپنی حفاظت کرے گا. اور جب یہ منزل پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے اللہ آگ کے اندر بھی اس جان کو محفوظ فرماتا ہے، آگ کے اندر بھی اس جان کو. حضرت سیدنا عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد، جا رہے تھے راستے میں، ایک جگہ دیکھا کہ آتش پرست، آگ کی ورشپ کرنے والے لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. آپ پہنچے، پوچھا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بولے یہ ہم اس کی عبادت کرنے کا. اچھا، اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا اتنے سال سے عبادت کرنے کا. اچھا تو چلو ہاتھ ڈالو. کہا نہیں، تو جلا دے گی. کہا اچھا پھر دیکھو مجھے. ایک آدمی کا بچہ لیا، وہی بیٹھا ہوا تھا بچے کو لے کر کے، اور آگ میں گھس گئے اور دیر تک اس میں آگ میں بیٹھے رہے، اس کے بعد لے کر کے نکل آئے. نہ بچے پر آگ کا اثر، نہ سیدنا عثمان ہرونی کے اوپر آگ کا اثر. یہ کیوں تھا بھائی؟ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی جان کو اس رب کی جان سمجھا جس نے مان لیا ہے کہ میں نے اس جان کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد پونجی جس کی ہوتی وہ مالک بن جاتا ہے، ہم تھوڑی مالک ہیں. یہ بات. تو پیغمبر کی اتباع اور اطاعت
اس منزل کی ہونی چاہیے. واطعون اور میری اطاعت کرو, یہ تین نسب العین ہیں. اے میری قوم, قومی میری قوم, یہ تین نسب العین ہیں. نمبر ایک, شرک کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرو, اپنی برائیوں گناہوں عجاشیوں کو چھوڑ کر کے تقوی اختیار کرو, اور میری بخت چھوڑ کر کے میری عبادت کے دائرے میں, میری اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ. جب یہ تم تینوں پالو گے نا, تو اس کا اب ریوارڈ بول رہا ہے قرآن, یغفر لکم ذنوبکم ویوخرکم الی اجل مسم. اللہ تمہیں معاف فرمائے گا, بخش دے گا. غور کریں, جب یہ تینوں حاصل ہو جائے گا تو ہم ہیں ہی کیا پھر, کہ ہم ہیں ہی کیا یار. جب یہ تینوں باتیں حاصل ہوگی, بندہ عبادت الہی کا ہے, اللہ ہی کی طرف لگا ہوا ہے, اللہ ہی کا ہے, اپنا کچھ نہیں, تقویٰ حاصل ہو گیا, تو اب اس کھال کے اوپر یہ لگژری لائف کی جو رانائیاں بکھری ہوئی ہیں, بے معنی ہو کر کریں گے, اس کو آدمی کائے برداشت کرے گا, اتار کے پھینک دے گا. اور واطعون, جب اس دائرے میں داخل ہو گیا, پیغمبر کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو گیا, تو میں ہوں ہی کہاں کہ میرے اوپر کوئی اور حکم نافذ ہو. توجہ چاہوں گا, میں ہوں ہی کہاں کہ میرے اوپر کوئی حکم نافذ ہو. ارے میں تو مر چکا, میں ختم ہو چکا ہے, اب جو کچھ ہے وہ تو ہی تو ہے. اور جب تو ہی تو ہے, تو جب تو لکم دونوں بکم, بخشش کی بات کر رہے ہو, بخشش تو ہو ہی چکی ہے. یہی منزل ہے بیت الوجود کی. تصوف کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے بیت الوجود, یہی منزل ہے کہ میں کو ختم کر کے تو ہی تو بن جا. اور جب تو ہی تو بن جائے گا, اب میں کہاں رہ گیا یار, اب میں کہاں رہ گیا. بعض صوفیہ نے فرما دیا کہ ان کی نگاہ ادراک کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ حضرت سیدنا منصور حلاج یا حضرت سرب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جو پیش آئے, وہ یہی منزل تھی کہ وہ میں ختم ہو چکا تھا, تو ہی تو تھا, اور جب تو ہی تو تھا تو اس وقت ان اللہ ان الحق کچھ بھی کہہ سکتے تھے. حضرت بایزید بستامی فرماتے سبحانی معظم شانی, میں پاک, میری ذات بڑی بلند ہے. جملہ کفر کا ہے, شدید تو برداشت نہیں کر سکتی, جو بولے کافر ہو جائے وہ. لیکن بات کیا تھی اس وقت, میں نہیں تھا, تو ہی تو تھا, بس تو ہی تو. یہ منزل ان تینوں جملوں سے پیدا. تو آپ جب یہ منزل حاصل ہوگی, یغفر لکم ذنوبکم, سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس آیت کو پڑھیے, اور اب آئیے سورہ آل عمران کو پڑھ لیجیے, کمپیئرنگ کر لیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ محبوب, تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. واطعون فاتبعونی, ایک معنی میں رد جاؤں گا, فاتبعونی میری اتباع کرو, حضور کا فرمان. اور حضرت نوح فرماتے ہیں واطعون میری اطاعت کرو, تو میری اطاعت کرو تو بخش دی جاؤ گے, اور اتباع کر دو گے تو یقین لکم ذنوبکم, اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے. یحببک اللہ, اللہ تمہیں دوست بنا لے گا, جو دوست بنائے گا تو خطاؤں کو بخش دے گا. تو اس سے پتا چلا کہ پیغمبر کی اطاعت کے ذریعہ گناہ بخشے جاتے ہیں. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پیغمبر نے نماز پڑھتے تھے, کہ اس سے نماز پڑھ لیں, روزہ رکھتے تھے کہ اس سے روزہ رکھ لیں. اس کا مطلب اطاعت کا نہیں ہے. اور اخیا یہ کہیں گے صاحب وہ بھی کھاتے تھے, ہم بھی کھاتے ہیں, فرق کیا ہمیں ان میں ہے, وہ بھی کھاتے ہیں, وہ بھی کپڑا پہنتے تھے, ہم بھی کپڑا پہنتے ہیں, وہ بھی سوتے تھے, ہم بھی سوتے ہیں, ان کی فیملی لائف بھی تھی, ہماری فیملی لائف بھی ہے, فرق کیا ہمیں ان میں ہے. توجہ دیتا ہوں, یہ دراصل قرآن روح کے خلاف یہ فکر ہے, یہ تھاٹ ہے, جو لوگ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں صاحب, بس یہ فرمایا گیا نا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی نماز پڑھو, میں رکو کرتا ہوں تم رکو کرو, میں سجدہ کرتا ہوں تم سجدہ کرو, میں کھڑے ہو کے تحریمہ باندھتا ہوں تم کھڑے ہو کے تحریمہ باندھو. اس کا مطلب یہی ہے, اس کا مطلب تھوڑی نہیں کہ اب روح کے اندر ان کو بسا لیجئے, تصورات کی دنیا میں ان کو ڈھال لیجئے, عالم تصور میں ان کی بارگاہوں کو چومیے, ان کے قدموں کو بوسا دیجئے. تو شیر ہے سب, یہ جاہلانہ تصور ہے, یہ سب جو یہ بولے, یہی کام بولا, یہی ہے کہ عالم تصور میں ان کے قدموں کا بوسا دیجئے. آنکھ بند کر کے سوچئے اور اس رعنائی کیفیت کا اندازہ اپنے اندر ڈھال لیجئے. ورنہ جانتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابعی کا درجہ ملا ہے, حالانکہ حضور کے زمانے میں تھے, حضور کے زمانے میں تابعی ہو. کیوں؟ زیارت اقدس حاصل نہیں ہو سکی, حضور کی زیارت پاک حاصل نہیں ہو سکی, حالانکہ ایک بار تشریف بھی آئے تھے مدینہ منورہ, حاضر ہوئے تو حضور کی زیارت, لیکن حضور کسی غزوہ تشریف لے گئے تھے. جب لوٹ کر کے تشریف لائے تو ایک روایت ہے, اگرچہ اس کی روایت میں کچھ لوگوں نے زور کا قول کیا, مگر اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں معتبر ہوا کرتی ہیں. جب لوٹ کر کے تشریف لائے حضور نے خوشبو محسوس کی, کس کی؟ سیدنا اویس قرنی کی خوشبو محسوس, خوشبو مسجد نبوی شریف میں خوشبو محسوس کی. کوئی آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ, ایک شخص آیا تھا یمن سے, آپ کو تلاش کر رہا, تم نے اس کو پہچانا نہیں؟ نہیں, وہ میرا عاشق زار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد پڑھو تذکرۃ الاولیاء اور دیگر کتابیں, حضور کے وصال کے بعد حضور نے اپنا جبہ شریف, عمامہ مبارکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سیدنا عمر فاروق کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ کرم کی زمین پر, وہاں پہ میرا ایک عاشق ہوگا اویس, اس کو دو اور اس سے کہو کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے. گئے یہ لوگ, اہل ایمن سے پوچھا, وہ پاگل, وہ آبادی میں آتا ہی نہیں, وہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کر کہیں ہوگا پہاڑی میں جا کر کوئی تلاش کیجیے. دوسری روایت آئی ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دوران اعلان کروایا کہ یمن کے کون سے لوگ ہیں وہ بتائیں, تو آپ کے چچا کھڑے ہوئے, حضرت ویسے قرنی کے چچا کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں. کہا یہ بتاؤ ویس نام کا کوئی تمہارے یہاں ہے؟ کہا وہ میرا بھتیجا ہے, لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا ہے. چلے گئے, وہاں پہنچے, لوگوں نے بتایا, دیکھا جا کر کے, سلام کیا ان کو, امانت حضور کی ان کو سپرد کی, یہ جبہ ہے حضور کا, یہ امامہ ہے حضور کا. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کیجیے. اب اندازہ لگائیے, وہ تصورات کی میں بات کر رہا تھا نا, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں, نماز جیسے حضور نے پڑھی سے نماز پڑھی, جیسے روزہ رکھا, نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, فکر یہ ہے کہ اس تصور کو اپنے اندر اتنا ڈھال لیجیے کہ جس سے حضور کی محبت کا سوتا پھوٹتا ہوا محسوس ہو. اب وہ منزل دیکھیں, پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, یہ بتاؤ میرے آقا کی بھاؤں کیسی تھی؟ ہم نے تو غور نہیں کیا ہے, اس لیے کہ جب کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی نگاہیں اس کے جزئیات پر نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ دانت کی کیفیت کیسی تھی؟ ناک شریف کا انداز کیا تھا؟ بال مبارک کیسے تھے؟ یہ ویسے کر بھی پوچھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے اعتذار کیا کہ ہم نے اتنی گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا ہے, تو بے دیکھے ہوئے فرماتے ہیں, سنو حضور کی بھاؤں مبارک ایسی تھی, کبھی نہیں دیکھا حضور, حضور کا دانت شریف ایسا تھا, حضور کے رخسار مبارک ایسے تھے, داڑھی شریف ایسی تھی, بال شریف ایسے تھے. جب دیکھا ہی نہیں کیسے بتا رہے ہیں, بتاؤ کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ وہی کیفیت ہے اہل سنت والجماعت کی, جو روح کی گہرائیوں میں اتار لو روح کو, اور اس میں اتنا ڈوب جاؤ, اتنا ڈوب جاؤ کہ اطاعت کی صحیح کیفیت پتا چل جائے. اور اس کے بعد پھر کہا, اچھا مجھے موقع دیجیے تھوڑا سا, پورا آپ بیان کر دوں, میری گفتگو تو میرے موضوع سے جو لنک کرتی تھی ختم ہو گئی, لیکن واقعہ پورا سن لیجیے, بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اچھا مجھے تھوڑا سا موقع دے, آپ لوگ ادھر تھوڑا سا دور چلے جائیے. لے گئے جبہ شریف اور ماما شریف کو رکھا, نیت باندھی, دو رکعت نماز پڑھی, اور عرض کیا اے رب العالمین تیرے محبوب کی اس امانت کو میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تو میرے آقا کی امت کو بخش نہیں دے گا. یہ گفتگو اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان ہو رہی تھی. میں نے اتنوں کو بخش دیا, نہیں میرے مولا, میرے معبود برحق, میرے محبوب کی پوری امت کو بخش دے. اتنوں کو بخش دیا, نہیں میرے محبوب کی پوری امت کو بخش دے. اتنوں کو بخش دیا, یہ کنورسیشن چل رہی تھی. ہاتش کی آواز آ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں. آپ لوگ پہنچ گئے, بڑی دیر ہو رہی ہے, ان کو جانا ہے. فرماتے ہیں کاش آپ لوگ تھوڑی دیر اور رک گئے ہوتے, کاش تھوڑی دیر اور رک گئے ہوتے تو میں آج اپنے آقا کی پوری امت بخشوا لی ہوتا. کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ واقعون. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. اب باقی کیا رہ گیا بھائی, اب باقی کیا رہ گیا؟ وَيُوَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا. بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ہٹایا نہیں جاتا ہے. یہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ایک وقت ہے, اس وقت تک کے تم کو ڈھیل دی جا رہی. جب وہ وقت گزر جائے گا نا, اس کے بعد پھر کچھ سنوائی نہیں ہوگی. اور اتنا جان لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا نا تو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے. لو کنتم تعلمون, کسی طرح تم جانتے اس کو, تم بلیو کرتے جو میں کہہ رہا ہوں. تم تو مجھے سمجھتے ہو کہ میں دیوانہ ہوں, گزر چکی ہے بحث. قوم نے کہا تھا اے نوح بڑی گفتگو ہو چکی ہے, بڑے مباحث سے ہو, اب بند کرو اس کو. تم کہو اپنے رب سے اتارے ہو عذاب ہمارے اوپر. آپ نے فرمایا تھا ایسا نہ کہو, جب آئے گا چل نہیں سکتا ہے. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. انداز دیکھ رہے ہیں, بڑا دلچسپ انداز ہے. آپ نے عرض کی اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا, تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا. کیا مطلب؟ میں جتنا ان کو اپنے قریب کرتا ہوں اتنی دور بھاگتے چلے جاتے ہیں, اتنی دور بھاگتے ہیں. جتنی اچھی باتیں بتلاتا ہوں اتنی دور بھاگتے چلے جاتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ یہ میری قوم میرے پاس آ جاؤ, اے اللہ میں ان کو بلاتا ہوں کہ تو ان کو بخش دے گا, ان کی بدبختی کا حال یہ ہے کہ جعلوا أصابعهم في آذانهم, اپنے کانوں میں اُبلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ میری آواز انہیں سنائی نہ پڑ سکے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں, وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے چہرے کو ڈھک لیتے ہیں تاکہ میں انہیں پہچان کر کے آواز نہ دوں تو ٹھہر جانا, اللہ کی تھوڑی سی بات سن لے, شرک سے باز آ جا. یہ تیری لگژری رہا اتنا, یہ فنا ہو جائے گی, مٹی میں جائے گا, کیڑے کھا لیں گا. سنتے ہی نہیں. وَأَصَرُّوا, اور بڑی ہٹ کر رہے ہیں, یہ بڑی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں, سنتے ہی نہیں, بڑے ضدی قسم کے لوگ ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, بڑے مغرور قسم کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا لیجیے, خود سوچیں, دین کی دعوت بڑی مشکل ہوتی ہے. میں اپنے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ کبھی کبھی میں اس قدر ٹوٹ جاتا ہوں کہ دل چاہتا میں کسی سے کچھ نہ کہوں. دل ہی تو ہے یار, دل ہی تو ہے نا سنگ و خل, درد سے بھر جائے کیوں, دل ہی تو ہے یار. اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے تو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے, اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو لڑائی کر رہا ہے, اس کو برائی سے ہوگا تو دشمن بن گیا, احساس. لیکن صرف ایک خواہش ہوتی ہے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ علماء کے اندر ودیت کرتا ہے, وہ رکھ دیا ہے اللہ نے, وہی خواہش جو ہے پھر انہیں آگے بڑھا دیتی ہے. یار ہم کیا ہے جو ہمارے آقا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, تو ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی اگر بننے کا شرف مل جائے تو ہماری معراج کی ہے. بس یہ تو پیغمبر کے لیے بڑی آزمائش ہے، دین کی کام کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. ابھی دور کاہے کو جاتے ہیں، ایک جگہ میں نے پرسوں لاسٹ ویک جمعے کے دن آج ہی کے دن فون کیا میں نے، ایک جگہ میں نے چاند کی گواہی کے بارے میں کہ آپ نے جا کر کے وہاں جہاں پہ گواہی دی ہے، آپ تنہا گئے تھے، کوئی اور بھی ساتھ میں تھا، حالانکہ وہ کچھ پڑھا لکھا مجھے لگ رہا تھا، ایسا جاہلانہ جواب دیا کہ میں تو چپ ہو گیا. کہتا ہے کیا بس لے کر کے پوری بھر کے جائیں گے؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ گواہی کے وصول کیا ہے، گواہی دی کیسے جاتی ہے، گواہی قبول کیسے کی جاتی ہے معلوم ہے، حالانکہ پڑھا لکھا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے. اب کیا کیجیے گا، چھوڑ دیا جائے کام؟ نہیں، یہی امت کے لیے حکم ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے پاس جو علم ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. اگر اس نے قبول کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا درجہ بلند ہو گیا، عظیمت پر آپ کا حکم ہوا ہے. اور اگر اس نے قبول نہیں کیا آپ کو ایک ثواب پھر بھی ملا ہے، وہ ہے کیا؟ دین کی دعوت دینے کا. بس نقصان نہیں آپ کا کسی بھی صورت سے. تو انداز دیکھ رہے ہیں ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، بڑے بے یعنی گستاخ ہو چکے ہیں، یہ مغرور بن گئے ہیں، مستق پر استقبارا. اور پھر اتنا ہی نہیں، تم میں نے دعوت تم جی ہارا، میں نے انہیں پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، جہاں دیکھا چار آدمی کھڑے ہوئے پہنچ گیا، دو آدمی کھڑے پہنچ گیا، ایک آدمی بلایا پہنچ گیا، اللہ کی طرف بلایا میں نے ان کو، تم میں انہیں اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے اعلان بھی کہا، بالاعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا، ہر طریقے سے میں نے دعوت دی ہے ان کو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، اے مجرموں اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، غفار ہے، ستار ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ خالی معاف فرما دے گا، اب اس کے انعامات، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بریلی کا ترجمہ سیدی عارف بریلی کا ترجمہ، تم پر شہواتے کا میں بھیجے گا، یعنی بڑی موسلادھار بارش برسائے گا، یہ تمہارے کھیت جو سوکھ رہے ہیں، تمہارے باغات جو سوکھ رہے ہیں نا، یہ سب ہرے ہو جائیں گے. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. یہ روایت ہے کہ جب آپ نے قوم کو دعوت دی اور قوم ہٹ دھرمی کرتی چلی گئی تو پھر آپ نے ہلاکت کی دعا کی ان کے لیے، تو 40 سال تک ان کے یہاں اولاد بند، بارہ میں بارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، 40 سال تک ان کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، جو پیدا ہوئے تھے بچے تھے وہ بھی نوجوان ہوئے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ سب کے سب مخالف، سوائے وہ 75 آدمیوں کے جو آپ کے ساتھ، 74-75 جو آپ کے ساتھ تھے، بقیہ سارے کے سارے مخالف. راستہ چلنا دشوار کر دیا جا، جس راستے سے گزرتے آپ کو جملے کستے، گالیاں دیتے، مارتے، پتھر پھینکتے، تکلیفیں پہنچاتے، کیا اللہ کے راستے میں بلانے کی جزا یہی ہوتی ہے؟ یہ صورتحال ان کی ہو گئی ہے. پھر انہیں لالچ بھی دی گئی، اگر تم نے اللہ کی دعوت قبول کر لی، اس پر قلم اس کا کلمہ پڑھ لیا، وہ تین جو میں نے بنیادی اصول تم کو بتایا اس کو اگر تم فالو کر لو گے نا، تو اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم دنیا میں بھی لہلاؤ گے، آخرت میں بھی لہلاؤ گے. دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا. قحط پڑ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، اسی پر تو وہ کہتے تھے کہ یہ نو تم یہ لکڑی کاٹ کر کے، درخت کاٹ کر کے کچھ بنا رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کو پانی میں چلائیں گے. قحط کی کیفیت یہ ہے کہ دھول اڑ رہی ہے اور تم خواب دکھا رہے ہو کہ صاحب یہ کشتی پانی میں چلے گی، پانی آئے گا کہاں سے؟ پھر آپ فرماتے ہیں تو اللہ تمہارے اوپر مدرار کہتے ہیں غریز. مدرار دو عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں, المطر المدرار المطر الغریز, بڑی موسلادھار بارش برسے گی اور پھر اللہ تمہاری نسلیں بڑھا دے گا. کیونکہ 40 سال کے پیریڈ میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا نا, نسلیں ختم ہو چکی تھیں. اس 40 سال کے اندر کسی کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا, تو اللہ تمہاری اولاد بھی بڑھا دے گا, مال بڑھا دے گا. یہ باغ جو سوکھ رہے ہیں نا, یہ لہلا اٹھیں گے سب. اب تم اللہ کی دعوت کو قبول کر لو. اللہ مارکم لا ترجون الا وقارا, تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں عزت دینا چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور تمہاری عقلیں اتنی ماری گئی ہیں, خطور زدہ ہو گئی ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے بجائے مجرمانہ کردار اختیار کرتے ہو. وقد خلقکم اقوارا, حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. تمہیں اپنی حقیقت نہیں معلوم کہ تم کیسے پیدا ہوئی ہو؟ پانی کا قطرہ, پھر گوشت کا ایک لتڑا کچا سا, پھر پختہ گوشت, پھر وہ گوشت ہڈیوں کی گرد جمع ہوا, پھر اس پر شکلیں بنائی گئیں, اس کے بعد پھر تم 9 مہینے تک اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے, اس کے بعد پیدا ہوئے, اور پھر اس نے تمہیں بچپن ادھیڑ اور بچپن کے بعد شاب کی منزل, نوجوانی کی منزل, جوانی کی منزل, عمر درازی کی منزل, غوف کی منزل, کہولت کی منزل عطا کی ہے. یہ منزلیں کس نے عطا فرمائی؟ پھر بھی نہیں پہچان رہے ہو کہ اللہ کتنا رحیم کریم ہے, کتنا بڑا عظیم ہے, انکار کرتے چلے جا رہے ہو. یہ کیفیت تھی ان کی. اس میں دیکھیں ایک بات آیت کریمہ کی, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہ کا نغفارا یوسل السماء علیکم اضرارا. یہ دراصل ایک دعا کی طرف اشارہ ہے. امام قرطبی نے یہاں پہ نقل کیا, اللہ قرطبی کہتے ہیں حضرت خالد عمر استسقی فلم یجد علی الاستغفار حتى وجا. حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے استسقا کی نماز پڑھنے کے لیے. استسقا کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جو بارش برسنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو استسقا کی نماز کہتے ہیں. استسقا معنی ہوتا ہے سیرابی حاصل کرنا. استسقا کی نماز اس کا طریقہ ہے. نماز پڑھی جاتی ہے, بڑی لمبی دعا ہوتی ہے, چادر ہے اوڑھی جاتی ہے, اس کے پہلو بدلے جاتے ہیں, یہ استسقا کی نماز ہے. تو حضرت عمر فاروق نکلے استسقا کی نماز پڑھنے کے لیے, باہر گئے شہر کے باہر, کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی ہے آسمان کے نیچے. تو آپ وہاں گئے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور لوٹ آئے. خوب بارش ہوئی صاحب, خوب بارش ہوئی. کہتے ہیں فامطروا فقالوا, بارش ہوئی تو لوگوں نے پوچھا ما رأینا کا استسقی تھا, آپ تو آئے تھے استسقا کی نماز پڑھنے کے لیے, استسقا کی نماز تو آپ نے پڑھی لی. آپ نے فرمایا فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنذر بها المطر. آپ نے فرمایا کہ میں آیا تو میں نے استغفار کیا نا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تو بولے پڑھا ہے نا, میں نے اس کے ذریعہ وہ ستارے کو کے وسیلے سے بارش کی ہے کہ جس کے ذریعہ بارش برسائی جاتی ہے. تو یہ استغفار کی کرامت ہے, استغفر اللہ کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسائی. دوسری روایت حضرت حسن بصری کے پاس وقار ابن صبیح شکا رضی اللہ الحسن جدوبہ, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کے اپنی شکایت عرض کی کہ مجھے جو ہے وہ قحط سالی ہے اور بارش نہیں ہو رہی, میری بڑی بڑا نقصان میرا ہو رہا ہے. آیا اس کے بعد وہ چلا گیا, جانے لگا تو آپ نے فرمایا استغفار زیادہ زیادہ کرنا. پھر اس کے بعد ایک شخص آیا, اس نے وہ شکا آپ علیہ فقر محتاجگی کی شکایت کی کہ حضور بڑا پریشان ہوں, خرچہ نہیں گھر کا پورا ہو پا رہا ہے. آپ نے فرمایا استغفار کر. اس کے بعد تیسرا آیا, اس نے کہا کہ ادعو اللہ یرزقنی ولدا, کہ میں بے اولاد ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمایا، آپ نے فرمایا استغفار پر. اس کے بعد چوتھا آیا، اس نے شکا علی آخرا جفافا بستان ہی، اس کے اس کا باغ سوکھ گیا تھا کہ حضور میرا باغ سوکھ گیا ہے، تو آپ دعا فرمایا کہ استغفار کر. عجیب سی بات ہے. تو حضرت ابن صبیح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حضور چار مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی شکایتیں لے کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ نے سب کو ایک ہی دعا بتائی ہے، کیا ہوتا ہے؟ قحط کے دور کرنے کے لیے استغفار، اولاد ہونے کے لیے استغفار، رزق بڑھنے کے لیے استغفار، باغ کے ہرا ہونے کے لیے استغفار، ایک ہی دعا. آپ نے فرمایا ہاں تم نے پڑھتا نہیں، پڑھا نہیں ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم ادرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ چاروں باتیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ حضرت نوح نے فرمایا تھا اے میری قوم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمہارے باغ ہرے بھی کر دے گا، آسمان سے بارش بھی برسائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، محتاجگی دور ہو جائے گی. تو اسی میں ہے، زیادہ تم اسی کو کیا کرو. اس سے پتا چلا کہ استغفر اللہ کی کثرت سے یہ چاروں چیزیں حاصل ہوئی. سبحان اللہ. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر سات آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اس میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو. ایک ہی ساتھ یہ ساری بحثیں مکمل ہوں گی. پھر اب تم اب یہ دیکھیں، اب بندے کی ذات سے نکل کر کے وسعت کائنات کے حوالے اللہ کی شناخت. کیا آسمان کو دیکھو، پہ پتہ اس نے بنایا، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. اس میں چاند اور سورج کو روشن رکھا ہے، یہ کیسے روشن ہے؟ اور اس نے تم کو زمین سے اگایا ہے، یہ توجہ تو جملہ ہے. اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ نے تم کو زمین سے اگایا ہے، جس طرح سے پودے اگتے ہیں اس طرح سے تم کو زمین سے اگایا ہے. مطلب ہمارے جد کریم سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت مٹی سے تو ہوئی ہے، تو ہماری بود و باش، ہماری ریزنگ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ مٹی سے ہو رہی ہے. اور اتنا جان لو کہ یہی مٹی پھر تمہاری آخری آرام کا بھی ہوگی، تمہیں لوٹائے گا اس سے، اور پھر اس سے دوبارہ پھر تم کو نکالے گا. یہی وہ دعا ہے جو سورہ بہا شریف میں فرمائی گئی کہ مردے کو مٹی ڈالتے وقت یہی پڑھا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. لہذا مٹی سے محبت یہ انسانی خصلت کا تقاضا ہے. مٹی سے محبت انسانی خصلت کا تقاضا ہے، لیکن کیا کیجیے گا، اس زمین کی خاصیت اتنی خراب ہے کہ اب اگر ذرا سا بھی کہیں کچھ لگ جاتا ہے تو جھاڑ دیتے ہیں. نہیں دیکھا میرے آقا کو، وہ کائنات کا عظیم محسن کہ جو پتھروں کو اشارہ کرے تو سونے کے بن جائیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ خود لیٹتے ہیں تو بدن ناز پر دھول کے اثرات، چٹائی کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. وہ نوری بدن کہ جن کو دیکھ کر کے جبریل امین کو رشک ہوتا ہو، اور ہم جیسے گناہوں کے پتلے غلاظت پیٹ میں رکھ کر کے اس قدر مجھے کبھی کبھی اتنی اتنا غصہ کبھی کبھی بہت کم جب لوگ ہیں یار کارپٹ سے بو آ رہی ہے، سجدہ کرنے مزہ نہیں آتا. عجیب سی بات ہے کہ کارپٹ سے بو آ رہی ہے، کتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے ہو تو نماز کیا پڑھو گے؟ نماز پڑھنے آتے ہو کہ بو سوکھنے آتے ہو؟ کیا بس اتنا بڑی شریف میں کارپٹ بچھا تھا؟ دیکھو بخاری شریف سجدے کی کیفیت میرے یہاں پر، بارش ہوئی، پانی برسا، کیچڑ ہو گیا، اور اللہ کا عظیم برگزیدہ پیغمبر، محبوب کائنات، محبوب رب العالمین صدا کر رہے ہیں تو آنکھ بھی کیچڑ میں لطپت اور ناک شریف بھی کیچڑ میں لطپت ہو گئی. کیا اس سے بہتر سجدہ تم؟ اس سے سجدہ تمہارا ہے؟ اس سے قیمتی سجدہ ہمارا ہے؟ عربی بدا ہو گئی تو ہو گئی, شکایت کرنی کیا ضرورت ہے, دور کر دی جائے گی نہیں, اتنی بھی برداشت نہیں, قبر کی بھوک کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ جب بدن کو کیڑا کھا دے گا, بدن پھٹ جائے گا, سڑ جائے گا, تب کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہماری پیدا ہوگی سر. میں کہا کہ اللہ نے واللہ بتکم من الارض, اللہ نے تم کو زمین سے اٹھایا ہے, تو زمین سے رشتہ توڑ لے آدمی مادی بنے گا, جب مادی بن جائے گا تو پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد تیزی کے ساتھ, لیکن اس رکوع پورے رکوع کے اندر اس قدر غیظ و غضب ہے جس کا کوئی حد, حد درجہ جلال کی کیفیت پورے رکوع میں ہے. ایک ساتھ پورا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں پورے رکوع کا, اس کے بعد اس کی تشریح کروں گا. اچھا صاحب, حضرت نوح نے عرض کی ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نہیں بڑھایا اور بہت بڑا داؤں کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو, اور بے شک انہوں نے بہتوں کو باقایا, اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہ, اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا. ایک کیفیت یہاں تک بیان فرمائی گئی. اب یہ دعا ہلاکت کا نرم لہجہ یہاں پہ ہے, اس حصے تک جو پڑھا میں نے ترجمہ اس میں تھوڑا سا نرم لہجہ ہے, کہ بعد والے حصے میں تو اس قدر غیظ و غضب اور جلال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا. ابھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں. تو کیا ہے کہ جب آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے رب کریم کے حضور یہ دعا کی, میرے مولا 950 سال میں نے ان کو بلایا, 950 سال کی دعوت و ارشاد یہ ریفیوز کرتے رہے, اور کمال یہی کہ ان کا ظلم, ان کا روح, ان کی نخوت, ان کا کبر بڑھتا ہی رہا, اور یہ اپنا نقصان اور خسارے پہ خسارہ برداشت کرنے پر تیار ہے, پرہیزگاری کرتے ہیں, اور وقال لا تذرن آلہتکم, اور طرف تماشا یہ کہ میری دعوت کے مقابل میں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہیں یغوث یعوق سوا نصر, ان کو چھوڑنا نہیں, انہی کی عبادت کرنا, انہی کے ذریعے سب کچھ ہم کو ملتا ہے. یہ نوح کی باتوں کو تو اس کان سے نکال دو, جاؤ ہی نہیں, صرف دیکھو نہیں, چہرہ ڈھک کر کے بھاگ جایا کرو, جب یہ کہیں دیکھو اس کو آنے کے لیے تو پہلے کنارہ کش ہو جایا کرو. تو یہ اللہ یہ بڑے مجرم ہو گئے ہیں, ان کی گمراہی بڑھتی جا رہی ہے, ان کا ظلم جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب مما خطیات مغرقو, اب یہ خطاب ہے, یہ تو دیکھا تم نے نتیجہ کیا نکلا, ڈبوئے گئے پانی میں, فود خلونارا, اور پہنچائے گئے کہاں پہ, آگ میں. یہ عجیب سی بات تھا, پانی میں ڈبویا جانے والا پانی ہی تک رہے, لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ ڈبویا گیا پانی میں اور پہنچایا گیا آگ میں. یہی دلیل ہے اہل سنت و جماعت کی کہ برزخی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے, برزخی زندگی میں بھی. اس آیت کو دماغ میں رکھیے گا, کیا اگر مما قطیات اغرقو فادخلوا نارا, غلطیوں کی پاداش میں ڈبوئے گئے پانی میں, اغراق کیے گئے, ڈبو دیے گئے پانی میں, اور جہنم میں پہنچا دیے گئے, آگ میں پہنچا دیے گئے. اور اس میں حدیثیں تو بہت ملیں گی آپ کو, لیکن قبر کے عذاب اور برزخی عذاب کے حوالے سے آیت بالتصریح ڈائریکٹ ایسا کوئی جملہ کی جس کے ذریعہ وہ مطلب اپیل کرتا ہو کہ اس سے قبر کا عذاب ثابت ہو رہا ہو, یہ نہیں ہے. استعاراتی انداز میں, کنایاتی انداز میں, مجازی انداز میں قبر کے عذاب کا ثبوت قرآن سے ہوتا ہے. ایک بحث پوری ہے. معتزلہ اسی لیے بار بار ذکر کر چکا ہوں, معتزلہ ایک فرقہ ہے جو اب تو خیر ختم ہو چکا ہے, سیریا میں کچھ پائے جاتے ہیں ابھی. معتزلہ اسی لیے قبر کے عذاب کا منکر ہے, وہ کہتا ہے کہ قبر عذاب ہی نہیں ہوگا, عذاب جو ہوگا وہ جہنم میں خالی ہوگا. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں, موت کے بعد ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی مردہ اس کو پرندے کھا جائیں, درندہ کھا جائے, تو ہوگا پرندے کے پیٹ میں, وہاں اس کو عذاب دیا جائے گا. کہیں بھی رہے, مچھلی کھا جائے اس کے پیٹ میں اس کو عذاب ہوگا, عذاب اس کا ہوگا. یہ دلیل ہے برزخی زندگی کے عذاب. اب اس کے بعد غضبناک تیور جو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دجارا, اور نوح نے عرض کیا میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ, دجار گھروں میں رہنے والے لوگ. انک ان تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے, اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار, بڑی ناشکر. یہ دیکھ رہے ہیں تیور, کوئی پیغمبر اتنی خوفناک دعا کرے, اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی جو انکار کی کیفیت, حضرت نوح علیہ السلام کے ستانے کا جو انداز تھا وہ بڑا ہی خوفناک گھناؤنا تھا. رب اغفر لی ولی والدی, اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو, اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے, اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو, اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی. اس آیت کریمہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح تم کشتی بناؤ, اور جب کشتی تیار ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے. اس کی تفصیل گزر چکی ہے سورہ ہود شریف میں, گزر چکی کہ آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ نوح کل تک تم نبوت کا اعلان کرتے تھے, اب تو بڑھئی بن گئے ہو, نجار ہو گئے ہو, کارپینٹر بن گئے ہو, کشتی بناتے چلاؤ گے کہاں, تم کشتی تو پانی میں چلتی ہے, یہاں تو 100 میل تک 200 میل تک کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے, تم اس کو چلاؤ گے کہاں. تو آپ سماجے سے پانی نہیں چلے گی, جب وہ آئے گی تو دیکھ لینا. اس کے بعد پھر وفارت تنور وقل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, تنور سے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا, آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا. رب کریم نے فرمایا کہ جوڑے رکھ لو انسانوں میں سے, درندوں میں سے, پرندوں میں سے, چرندوں میں سے. اور ایک یہاں پہ ایک علم کلام کا مسئلہ ہے, بڑی پیاری بات نظر آئی مجھ کو اس میں تفسیر جو قرآن کے اندر, کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت یہ پوری اس وقت کی پوری دنیا کے لیے, اس لیے کہ جو عذاب الہی اترا ہے وہ صرف اسی علاقے کے لیے نہیں کہ جو سیریا اور بیت المقدس وغیرہ کے علاقے میں پایا جاتا ہے, بلکہ پوری روئے زمین پانی سے غرقاب ہو گئی. تو اگر جرم صرف ان کا وہاں کا تھا تو پھر عذاب صرف وہی ٹکانا چاہیے. اس سے پتا چلا کہ آپ کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے تھی, اور اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نکل اترے, آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا تھا, لہذا اسی لیے پوری روئے زمین غرقاب کر دی گئی, تاکہ کہیں زمین پر کوئی شخص زندہ باقی نہ رہے جو غیر مومن. ایک اور بات میرے دماغ میں بھی آئی کہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنا, مومن مرد مومن عورت جو میرے گھر میں داخل ہو جائیں ان کو بھی بخش دوں. یہ دعا ہے, دراصل خصوصیت ہے اس کی کہ جو مومن مرد اور مومن عورت ایمان کی صورت میں کسی پیغمبر کے گھر میں جائے گا تو یقیناً معمول ہو جائے گا، مگر ہمیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط سے بھی ماورا ہو کر کے عطا فرما دیا. فتح مکہ کے وقت حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص حدود مکہ میں رہے وہ بھی معمول، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے فلاں کافر کے گھر میں وہ بھی معمول، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے وہ بھی معمول. اس سے آپ کمپیئرنگ کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اپنے گھر کے لحاظ سے تحفظات کی دعا مانگی تھی، مگر ہمارے آقا نے تحفظات کی حدیں اور وسیع فرما دی. ایک اور بات دماغ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جو اکثر ہم دعا میں پڑھا کرتے ہیں، اور وہ سبھی لوگوں کو دعا مانگنی چاہیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنائے رکھ اور میری اولاد کو بھی. ربنا اغفر لی ولوالدی، کیا ربنا تقول ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن حساب کے وقت لوگ تیری بارگاہ میں کھڑی کیے جائیں تو سارے مومن اور مومن مرد مردوں عورتوں کو بخش دے. تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمانی پر قائم رکھ. اگر ہماری دعا نبی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو ہمارے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے بارے میں دعا کر چکے ہیں. ان کی دعا پر نہیں جائے گی، وہ دعا کر چکے ہمارے بارے. بس یہ حصہ جو ہے اس کو رکھوئیے گا کہ ایمان کی کیفیت، ایمان کی دعا ہمیشہ باقی رہے. اب اس کے بعد میں آپ کو سورت کی فضیلت جان کر کے گفتگو سمیٹ دوں. کشاف میں زمخشری لکھتے ہیں من قرأ سورۃ نوح کان من المؤمنین الذین تدرکہم دعوۃ نوح علیہ السلام، جو شخص سورہ نوح شریف کی تلاوت کرے تو یہ ان مومنوں میں شامل ہوگا کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والے مومنین بڑے صاحب فضیلت ہیں. خود ان کی فضیلت ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان قابل میں سب تباہ کر دیے گئے اور ان کو اتنی عزت دی کہ ان کے صلب و بطن سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی پھیل رہی ہے، انسانی آبادی پھیل رہی ہے. لہذا اس کی تلاوت بڑی فائدہ مند ہے. ایک اور فائدہ اس کا ہے، اگر کوئی شخص رات کو سوتے میں غسل کی ضرورت اس کو پڑتی ہو تو رات کو اس کو تلاوت کے سوئے تو انشاءاللہ تعالی اس جو ہے مرض موذی سے بچا رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ شیطانی کیفیات کی بنیاد پر ہوتا ہے. شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ رب کریم. قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر سورہ نوح شریف کی تفسیر تلاوت میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دی، اس نے بارگاہ کرم میں قبول فرما. اور ہمارے بھائی بہن جو یہاں موجود ہیں جن لوگوں نے سماعت کی ہماری مولا ہماری حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین، سیدنا نوح علیہ السلام نے جن تین بنیادی اصولوں کو بیان فرمایا ہے ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی عبد اللہ واتقوا واطیعون، اس کا ہمیں مجموعہ بنا دے، عبادت الہیہ ہماری زندگی کا حصہ ہو، تقویٰ ہمارا ضمیر و خمیر بن جائے، اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو. ہماری بولا ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر موتا فرما، اور قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے زمرے میں ہمیں بھی شامل فرما دیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور آثاره مولانا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا اله الا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.